السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلام آباد،
پشاور میں فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد مشتبہ افراد کے خلاف کارروائی جاری، پاکستان ممکنہ طور پر افغان حکومت سے اپنی سرزمین پر چھپے طالبان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پشاور سے یہ رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔
خیبر ایجنسی کی وادی کیرا میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائیہ کی مدد سے کارروائی، کم از کم 15 مشتبہ دہشت گرد ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن ان کی روانگی کے وقت کا فیصلہ گفت و شنید سے ہونا چاہیے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے پشاور کے نزدیک فضائیہ کے ایک مرکز پر مہلک حملے کے بعد درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ جمعے کے روز ہونے والے اس حملے میں، جس کے متعلق پاکستان کا کہنا ہے کہ حملہور سرحد پار افغانستان سے آئے تھے اور انہیں وہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیلات سنیے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پشاور میں پاکستان کی حساس عسکری تنصیب پر طالبان دہشت گردوں کے منظم حملے کے بعد مشتبہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پشاور کے قریب ضلع کوہاٹ میں پولیس نے 55 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ اطلاعات کے مطابق ان میں سے کئی افراد کو پشاور حملے میں ملوث شدت پسندوں کی معاونت کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے، لیکن باضابطہ طور پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ادھر بٹبیر میں فضائیہ کے اڈے پر حملے میں ہلاک ہونے والے فوج کے کیپٹن اسوند یار اور ایئر فورس کے اہلکاروں کی تدفین ہفتے کو ان کے آبائی علاقوں میں کر دی گئی۔ حملے کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ اڈے پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی اور وہیں سے اس معاملے کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ میجر جنرل عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی افغانستان میں اپنے معاونتکاروں سے رابطے کے دوران ہونے والی گفتگو کے سننے کے بعد ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔
میں نے یہ جو آپ کو بتایا کہ یہ افغانستان سے ہو رہا تھا، وہ ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں ابھی کوئی بھی چیز چھوٹی سی کوئی شروع ہوتی ہے، کوئی پٹاخا بجتا ہے تو ساتھ ہی وہ پاکستان کے اوپر پوائنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا نام لے لیا جاتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا وہ بڑا ایویڈنس کے اوپر بیس کر کے کہا، کنورسیشن کو سنا، کمیونیکیشن کو ٹریک کیا، اس کے سارے جتنی ٹیکنیکل ایویلویشن تھی کر کے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں افغانستان کا نام لیے بغیر کہا کہ دہشت گرد پڑوسی ملک میں منظم ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں۔
آج سے چند سال پہلے پاکستانی ریاست محاصرے میں تھی اور دہشت گرد چڑھائی کر رہے تھے، آج پاکستانی ریاست ان کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ محاصرے میں ہیں اور بیرون ملک جا کے ہمسایہ ممالک میں منظم ہو کے وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہمارے ہی قبائلی علاقوں سے آپریشن کیا کرتے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔
پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق پشاور میں فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد پاکستان افغانستان سے اس مطالبے کو دہرائے گا کہ کابل حکومت اپنی جانب چھپے کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا کہ کب یا کیسے اس معاملے کو کابل حکومت کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ کلعدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ملا فضل اللہ اور کئی دیگر دہشت گرد کمانڈر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ سرحد پار افغانستان میں روپوش ہیں، جہاں سے وہ پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد بھی پاکستانی فوج کے سربراہ اور انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل نے کابل کا دورہ کیا تھا اور افغان حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہی کی گئی تھی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ کابل میں ہونے والے حملوں کے بعد افغان حکومت کی طرف سے پاکستان پر یہ کہہ کر تنقید کی گئی تھی کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اب بھی یہاں موجود ہیں جہاں سے افغان سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ رواں سال مئی میں پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر اتفاق کیا تھا، جس کے تحت پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی اور افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے انٹیلیجنس ادارے دہشت گردوں سے متعلق خفیہ معلومات کے تبادلے کے علاوہ اپنی اپنی سرزمین پر عسکریت پسندوں کے خلاف مربوط کارروائیوں کے لیے بھی تعاون کریں گے، لیکن عملی طور پر اس پر کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہفتے کے روز افغان سرحد کے قریب پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں نے طالبان عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بم برسائے، جن میں 15 مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تفصیلات سنیے پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے میں جیٹ طیاروں سے بمباری کی ہے، جس میں کم از کم 15 مشتبہ جنگجو ہلاک ہو گئے، جبکہ پولیس نے مختلف علاقوں سے درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ کاروائیاں جمعے کو پشاور کے مضافات میں بڑا دیر میں فضائیہ کے اڈے پر دہشت گردوں کے ایک حملے کے بعد کی گئی۔ طالبان کے حملے میں بڑا دیر کیمپ کے اندر 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فوج کے مطابق تمام 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ہفتے کو وادی تیرا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائیہ کے اڈے پر حملہ رواں سال کے دوران فوجی تنصیبات پر ہونے والا مہلک ترین حملہ تھا۔ پاکستانی فوج کے مطابق شمالی وزیرستان کی وادی شوال کے علاوہ خیبر ایجنسی کی دشوار گزار وادی تیرا میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کاروائیاں جاری ہے۔ وادی تیرا طالبان اور دیگر جنگجو تنظیموں کا مضبوط گڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف جون 2014 میں ضرب عضب کے نام سے بھرپور کاروائی شروع کی تھی۔ اگرچہ فوج کے مطابق دہشت گردوں کے ڈانچے کو تباہ کر دیا گیا، لیکن بعض حلقوں کا ماننا ہے کہ جمعے کو پشاور کے فضائی اڈے پر حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان جنگجو اب بھی منظم کاروائیوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن ان کی روانگی کا فیصلہ گفت و شنید سے ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہمند سے بات چیت کے بعد مسٹر کیری نے روس اور ایران پر زور دیا کہ وہ مسٹر اسد کو گفت و شنید پر قائل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گفت و شنید کرانے کی ضرورت ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ روس اور ایران اور اثر و رسوخ رکھنے والے دوسرے ملک اسے ممکن بنانے میں مدد کریں گے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو بحران کے خاتمے کو روک رہی ہے۔ اسی دوران شام کے انسانی حقوق سے متعلق ایک مبصر گروپ نے کہا ہے کہ اسلام پرست شورش پسندوں نے ملک کے شمال مغربی صوبے میں شامی حکومت کی فورسز کے 56 ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ایک گروپ نے ہفتے کے روز کہا کہ حکومت کے جنگجوؤں کو فوجی ہوائی اڈے دہور پر سزائے موت کے انداز میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ نگران گروپ نے کہا کہ یہ ہلاکتیں اس ہفتے کے شروع میں ہوئیں اور ان کی تصدیق میں کئی دن لگے۔ یہ ہوائی اڈا 9 ستمبر کو القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ سمیت اسلام پرست باغیوں کے قبضے میں آنے تک اس صوبے میں شامی فوج کا ایک آخری باقی ماندہ گڑھ تھا۔ اسلام پرست اتحاد آرمی آف کنکسٹ نے اس سال کے شروع میں صوبائی دارالحکومت ادلیب شہر اور دوسرے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ایک ایسے وقت میں جب امریکی فوج شام کی صورتحال پر روسی فوج سے مذاکرات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری لندن میں شام کے بحران پر بات چیت کے لیے اپنے کچھ ہم منصبوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکی وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور اس کے اتحادی شام میں اگلے اقدام پر غور کر رہے ہیں، صدر باراک اوباما روس کے ساتھ مذاکرات کو ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
obviously our focus remains on destroying ISIL and also on a political settlement with respect to Syria which we believe cannot be achieved۔
انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ہماری توجہ بدستور داعش کو نیست و نابود کرنے اور شام کے حوالے سے ایک سیاسی تصفیے پر بھی مرکوز ہے، جس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ اسے صدر اسد کی طویل عرصے کی موجودگی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ایسے راستے تلاش کر رہے ہیں جس کے ذریعے مشترکہ مفاد کے حصول کی کوشش کی جا سکے۔ یہ چیز واضح ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی سمجھوتے پر پہنچ جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ شام کے مسئلے کے حل کا بہترین اور واحد راستہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے اور مشترکہ مفادات کے پہلو ڈھونڈنے ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے عالی مرتبہ شیخ عبداللہ کے ساتھ یہاں میری بات چیت کی بنیاد یہی چیز ہے۔ جان کیری نے کہا کہ اس حوالے سے مزید بات چیت میں برطانیہ اور جرمنی سمیت دوسرے ملکوں کے وزراء خارجہ شامل ہوں گے۔ یہ ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب روس نے شام میں اپنے سینکڑوں فوجی بھیجنے کے ساتھ ساتھ اسے مزید گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ شام میں فوجی قوت کا اضافہ امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے، جو روس کے برعکس شام کے طویل مدتی مستقبل میں صدر بشار الاسد کے لیے کوئی جگہ نہیں دیکھتا۔ صدر اسد پر اپنے ہی عوام پر مہلک حملے کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شامی باشندے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے وطن سے بھاگ کر یورپ جا چکے ہیں، جو تارکین وطن کے حالیہ بحران کا ایک حصہ بن رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زیاد کا کہنا ہے کہ 100,000 شامی پناہ گزینوں کی موجودگی سے ان کے ملک کی معاشرت اور اقتصادیات پر بوجھ پڑا ہے۔
Unless we can go back and fix the core situation of Syria, which is getting the parties in resolving...
جب تک ہم شام کی بنیادی صورتحال کو ٹھیک نہیں کرتے، جس میں اب دوسرے فریق شامل ہو رہے ہیں اور شام کی سیاسی تصفیہ کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں اب داعش کے چیلنج اور فوجی قوت کے استعمال اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے سامنے آنے والے شام کے شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس فورسز کے استعمال کا سامنا ہے، موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنا بہت دشوار ہوگا۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے یہ یقینی بنانے کے لیے راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب امریکہ داعش اور شام کے صدر اسد کی وفادار فورسز کے خلاف، جن کی روس سرپرستی کرتا ہے، اپنی فضائی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، امریکی اور روسی فورسز حادثاتی طور پر ایک دوسرے سے نہ الجھ جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ترک لڑاکا جٹ طیاروں نے شمالی عراق میں کرد باغیوں کے خلاف سرحد پار فضائی حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کم از کم 55 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان فضائی حملوں میں کردستان ورکرز پارٹی کے کیمپوں اور ان کے استعمال کے دوسرے مقامات کو ہدف بنایا گیا۔ ترک سیکیورٹی فورسز اور کلادم پی کے کے 2 سالہ فائر بندی اور امن کے عمل کے خاتمے کے بعد سے لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ ہفتے کے روز یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ 28 رکنی بلاک کو پناہ گزینوں کے بحران سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی بیرونی سرحدوں کو مضبوط بھی بنانا چاہیے۔ مقدونیا کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر یورپی یونین کی توسیع سے متعلق کمشنر جوہین ہاہن نے کہا کہ یورپی یونین کو بلقان کے ملکوں کو مشرق وسطی اور افریقہ سے آنے والے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے ریلوں سے نمٹنے میں مدد دینی چاہیے۔ شام سے بھاگنے والے لوگوں کو سرحدی ملکوں میں ٹھہرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے مسٹر ہان نے ترکی کے لیے تقریباً 1.1 ارب ڈالر کے فنڈز کی تجویز دی تاکہ وہ پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹ سکے۔ اور آسٹریا نے ہفتے کے روز لگ بھگ 3,000 تارکین وطن کا 2 مقامات پر خیر مقدم کیا۔ تقریباً 1,500 تارکین وطن ہنگری سے پیدل آسٹریا کے سرحدی قصبے نکلس ڈورف میں داخل ہوئے، جہاں انہیں پولیس اور ریڈ کراس کے کارکنوں نے بسوں میں سوار کرا کے ویانا روانہ کیا۔ تفصیلات مزید سنیے عمر عباس جعفری کی زبانی۔
ادھر کوئی 1,600 نقل وطن کرنے والے ان بسوں پر جو ہنگری نے فراہم کی تھی آسٹریا کے ایک اور سرحدی قصبے ہیلیجن کروز پہنچے، جہاں سے وہ ویانا اور آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہر گراٹس جانے والی بسوں میں سوار ہو گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل مینفریڈ ٹیسچینک نے بتایا، ہم نے تصویریں دیکھی ہیں کہ دوسری سرحدوں پر صورتحال کیا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ بس سلوکیاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں ہم آسٹریا کی پولیس، آسٹریا کی فوج کی مدد سے نسبتاً مختلف انداز فکر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک پر اعتماد ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب تک ہم اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ لوگ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آسٹریا میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے فائدے میں بھی ہے لیکن ان لوگوں کو بھی فائدے میں ہے۔ کروشیا نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اب مزید پناہ گزینوں کو رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کم از کم 1,000 پناہ گزینوں کو ٹرین یا بس کے ذریعے ہنگری بھیج دیا ہے۔ احتجاجی نعرے لگا رہے تھے، سرحدیں کھولو، سرحدیں کھولو۔ دریاس نے کروشیا کے وزیر اعظم زوران ملانوویچ نے کہا ہے کہ ان کا ملک نہ اپنی سرحدیں بند کر سکتا ہے اور نہ کرے گا، لیکن ایسے میں ان پناہ گزینوں کو ہنگری کی جانب روانہ کر دے گا، جبکہ صرف گزشتہ 3 روز کے دوران 1,700 سے زیادہ لوگ سرحد پار کر کے کروشیا پہنچے ہیں. ان کا کہنا تھا
ljudi se očito više neće moći zadržavati u Hrvatskoj osim da im damo vode, hrane.
چنانچہ ظاہر ہے کہ اب مزید لوگ کروشیا میں نہیں ٹھہر سکیں گے, بس ہم انہیں کچھ پانی, کچھ غذا اور اگر ضرورت ہو تو طبی امداد فراہم کریں گے, جس کے بعد ان کو آگے روانہ کر دیں گے. امکان یہ ہے کہ اس وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ یورپی یونین کے رہنما ایک منصوبہ تیار نہ کر لیں جس کے تحت رکن ملکوں میں پناہ گزینوں کو تقسیم نہ کر دیا جائے اور جس کے مطابق ممکنہ طور پر ان رکن ملکوں کے موقف کو مسترد کر دیا جائے گا جو پناہ گزینوں کی تقسیم کے اس منصوبے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ہفتے کے روز ایک نئی انتظامیہ سے حلف لے لیا. سابق وزیر پیٹرولیم شریف اسماعیل نئے وزیر اعظم ہیں. کئی وزراء جن میں وزراء خزانہ, داخلہ اور دفاع شامل ہیں, نئی حکومت میں اپنے عہدوں پر برقرار ہیں. گزشتہ ہفتے کے روز وزیر اعظم ابراہیم محلب اور ان کی کابینہ نے میڈیا کی جانب سے شدید تنقید اور بڑے پیمانے کی بدعنوانی کی اس تفتیش کے پیش نظر استعفی دے دیا تھا جس کے تحت حال ہی میں وزیر زراعت کی گرفتاری عمل میں آئی. پوپ فرانسس روم سے کیوبا اور امریکہ کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. یہ وہ شدید دشمن ملک تھے جنہوں نے حال ہی میں پاپائے روم کے تحت سرد جنگ کے دور کی اشروں کی دعوت ختم کی ہے. کیوبا کے صدر راؤل کاسٹرو ہفتے کی سہ پہر اس وقت پوپ کا ہوانہ کے ہوزے مارٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے جب وہ وہاں پہنچیں گے. وہ اتوار کے روز ہوانہ کے انقلابی چوک پر ایک دعائیہ اجتماع منعقد کریں گے جس سے پہلے وہ مسٹر کاسٹرو سے ایک نجی ملاقات کریں گے. افریقی یونین برکینا فاسو میں ملک کی عبوری حکومت کے خلاف ایک فوجی انقلاب کی وجہ سے اس ملک پر تعزیرات عائد کرنے کی دھمکی دے رہی ہے. انقلاب کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ملک کے عبوری صدر کو رہا کر دیا ہے, تاہم وزیر اعظم بدستور گھر میں نظر بند ہیں. بھارت اور فوجی انقلاب کے خلاف مظاہرے جمعے کو اس وقت بھی جاری رہے جب سینیگال اور بینین کے صدور نے برکینا فاسو پہنچ کر فوجی انقلاب کے لیڈر گلبرٹ ڈینڈرے سے مذاکرات شروع کیے. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, سنتے رہیے. اور خبروں کے بعد باقی پروگرام. گزشتہ 5 برسوں کے دوران صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب قرن افریقہ کے گرد واقع زیادہ تر ملکوں میں بم دھماکے کر چکا ہے سوائے ایتھیوپیا کے. ادیس ابابا سے وائس آف امریکہ کے مارتھے وین ڈر وولف نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ ایتھیوپیا خود کو دہشت گرد حملوں سے کس طرح بچانے میں کامیاب رہا. تفصیلات پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
کینیا, یوگینڈا, جبوٹی اور خود ساختہ جمہوریہ صومالی لینڈ صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب کے حملوں کا ہدف بن رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایتھیوپیا جس نے الشباب کے خلاف جنگ کے لیے 2006 میں سرحد عبور کر کے صومالیہ پر حملہ کیا تھا, ابھی تک اس گروپ کی جانب سے بڑی سطح کے کسی حملے کی زد میں نہیں آیا. ایتھیوپیا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار تیولدی مولوگیتا کہتے ہیں کہ اپنے عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کی وجہ سے ایتھیوپیا خود کو دہشت گرد حملوں سے بچانے میں کامیاب رہا ہے.
We know what lack of peace means. So the importance is well understood by our people. So I mean, whenever they are going
ہمیں پتہ ہے کہ امن کا فقدان کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری عوام اس کی اہمیت سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس میں خلل اندازی کرے, اس لیے جب کبھی بھی انہیں کسی امن دشمن عنصر, امن دشمن قوت, دہشت گرد قوت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے منظر عام پر لے آتے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ واضح نہیں ہے کہ ایتھیوپیا کی سیکیورٹی فورسز اب تک کتنے امکانی حملے روک چکے ہیں. 2013 میں ادیس ابابا کے وسطی حصے میں ایک گھر کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مکان میں موجود حملہور اسی روز شہر میں ہونے والے ایک بڑے فٹ بال میچ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے. ایتھیوپیا کی فوج کو خطے کی نسبتاً مضبوط تر فورسز میں شمار کیا جاتا ہے. امن اور سیکیورٹی امور کے ایک ماہر سندے اوکیلو اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ ایتھیوپیا کی سیکیورٹی فورسز اس وجہ سے طاقتور ہیں کیونکہ ملک کے امن و امان اور تحفظ کے لیے صرف الشباب ہی خطرہ نہیں ہے.
ایتھیوپیا نوز اٹس تھریٹس ٹو سیکیورٹی اینڈ یو کینٹ سلیپ اینڈ کائنڈ آف فورگیٹ دیٹ دیئر از اے تھریٹ کمنگ فرام ایریٹریا.
ایتھیوپیا کو اپنی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کا علم ہے, اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ نہ تو سکون کی نیند سو سکتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ایریٹریا کی جانب سے کوئی خطرہ یہاں کا رخ کر رہا ہے یا صومالیہ سے کوئی خطرہ آپ کو لاحق ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جنوبی سوڈان کی جانب سے کوئی خطرہ ہماری جانب بڑھ رہا ہو۔ اور پھر اسی چیز کے پیش نظر ایتھیوپیا نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت مضبوط نیٹ ورک تشکیل دیا۔ الشباب کی جانب سے کیے جانے والے سب سے وحشت ناک حملے کی یاد اس ہفتے منائی جا رہی ہے۔ 2 سال پہلے چند مسلح افراد نے کینیا کے دارالحکومت میں خرید و فروخت کے ایک مشہور مرکز ویسٹ گیٹ مال پر دھاوا بول کر 67 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور بڑا حملہ اس سال اپریل میں کینیا کی ایک یونیورسٹی پر ہوا، جس میں دہشت گردوں نے 148 طالب علموں کو ہلاک کر دیا۔ ایسٹ افریقن بلاگ یعنی ایگارڈ میں سیکیورٹی سیکٹر پروگرام کے ڈائریکٹر ابیبی مولینے کہتے ہیں کہ الشباب کی جانب سے کینیا پر متواتر حملے کیے جانے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں ایک یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ کینیا سے تعلق رکھنے والے ایک اتحادی گروپ الہجرہ کا موجود ہونا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
Besides to this, the movement of the Al-Shabaab group, particularly in the hostile area, it is
اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ساحلی علاقہ الشباب گروپ کی تحریک کے لیے اپنے دہشت گرد تیار کرنے اور انہیں کینیا پر حملے کے لیے منظم کرنے کے حوالے سے ایک کھلا میدان ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور چیز یہ ہے کہ کینیا کے سیکیورٹی اداروں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور رشوت خوری بھی موجود ہے۔ ایتھیوپیا کی فورسز افریقی یونین کے فوجی دستوں کے ساتھ مل کر صومالیہ میں الشباب کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افریقی یونین کے فوجیوں نے دہشت گردی کے خلاف قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن عسکریت پسند گروپ افریقہ کے مشرقی علاقوں کے لیے اب بھی بدستور سیکیورٹی کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کسی سرجری کا کہہ دے تو دل دہل جاتا ہے، اور اگرچہ اب بڑے سے بڑا آپریشن انتہائی کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے اور طبی ماہرین جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم پر کامیابی سے نشتر چلا کر جلد سے جلد صحت یاب بھی کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی سرجری سے دل ڈرتا ہے، اور ہو بھی جائے تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور زخم کا نشان بھی نہ رہے۔ مگر روایتی طریقے سے لگائے گئے ٹانکے، کلپس اور انتہائی جدید گلو کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیزر سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے سرجری کے بعد زخم کو ایسے بند کیا جائے گا کہ کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ اشروں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ لگایا گیا کٹ گرم آلے سے جڑ جاتا ہے، لیکن ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے ساتھ بھی مسائل رہے ہیں۔ تل ابیب یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ابراہیم کیٹزر کہتے ہیں،
If you hit a spot on an incision to temperatures lower than say 50 or 55 degrees centigrade, nothing happens.
اگر آپ کسی زخم میں ٹانکے لگاتے ہوئے درجہ حرارت 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ تک رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر آپ 65 درجے سے اوپر جائیں تو پھر نشان پڑ جاتا ہے۔ کیٹزر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ایسا لیزر تیار کیا ہے جو انفراریڈ لائٹ یا ہیٹ پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی جس ٹیشو پر اسے استعمال کیا جائے اس کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کیٹزر کہتے ہیں،
We carried out experiments on a large number of tissues, on skin, on cornea,
بڑے پیمانے پر خلیات پر، جلد پر، آنکھ کے پردے کورنیا پر اور خون کی نالیوں وغیرہ پر تجربات کیے ہیں، اور ہمارے کام میں بتدریج بہتری آئی ہے۔ ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ ہڈیوں کو خلیوں سے جوڑنے والے کنیکٹو ٹیشو میں موجود پروٹین یا کالجن کے مالیکیول پیدا کرتی ہے، اور یوں زخم جڑ جاتا ہے۔ ایچیلا آف میڈیکل سینٹر میں آنکھوں کے سرجن ڈیوڈ ورسانو کہتے ہیں کہ اس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کی انتہائی نازک سرجری میں ایک نئی مدد ملے گی۔ اس طریقے کو مردہ گائے کے کارنیا پر لگائے گئے زخم پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے۔ ورسانو کہتے ہیں،
The advantages of the procedure are that we can get bonding to be probably much stronger than with sutures.
اس طریقے سے زخم جوڑنے کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ٹانکوں کی نسبت یہ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سرجری کا نشان بھی ٹانکوں کی نسبت کم ہوگا اور رفتہ رفتہ یہ طریقہ بہتر اور محفوظ تر ہوتا جائے گا۔ اب تک لیزر کے اس طریقے سے 10,000 مریضوں کے زخم جوڑے گئے اور وہ معمولی سا نشان چھوڑ کر مندمل ہو گئے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طریقے میں اور بہتری لا کر اسے وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی سینما اور باصلاحیت نوجوان، تفصیلات فکر و فن میں۔
کیا ہوگا کیا ہوگا پتا نہیں اب کیا ہوگا،
سینما گزشتہ کئی برسوں سے انحطاط کا شکار تھا، جس پر زیبلاغ اور مختلف فورمز میں دکھ کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس کی بحالی پر سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تاہم یہ بیڑا اٹھایا ہے آج کے باصلاحیت نوجوانوں نے اور پاکستانی اور بین الاقوامی ناظر کو وار، نامعلوم افراد، مور، بن روئے آنسو، میں ہوں شاہد آفریدی، جوش، چمبیلی، زندہ بھاگ اور رونگ نمبر جیسی ہٹ فلمیں دیں۔
کوئی تم جا کسے ملا ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا پتا نہیں اب کیا ہوگا۔
اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے معروف اداکار عرفان کھوسٹ کے باصلاحیت بیٹے سرمد کھوسٹ نے اردو کے معروف افسانہ نگار منٹو کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کو تصویری شکل دی ہے۔
لوگ کہتے ہیں وہ اردو کا بڑا ادیب ہے،
مگر اردو اسے اب بھی نہیں آتی۔
منٹو زندہ باد۔
بڑا کم وقت ہے یہ منٹو، کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، سب صاف صاف کہہ دیتا ہے۔
سنائے بڑی گندی کتابیں لکھتا ہے،
تو موضوع تو دیکھو، پھوڑے پہ کہانی۔
یہ فلم منٹو ہی کے نام سے 11 ستمبر کو ریلیز کی گئی۔ نہ صرف یہ کہ اس فلم کو بے حد سراہا گیا بلکہ سرمد اور ان کی ٹیم کے کام، لگن اور محنت کو بھی بے پناہ داد ملی۔
کوئی کہانی میرے قلم سے نکل جاتی تو اس کا چھپنا لازم ہو جاتا۔
اس قدر بدنام کریں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے ہیں۔
ساتھ ساتھ کسی سے تو بنا کے رکھیں۔
میں آگ بیچتا ہوں صفیہ، آگ، میں اس کی چنگاریاں دوسروں کی راکھ میں نہیں جھونک سکتا، میرے پاس افسانہ نگاری کا لائسنس ہے۔
اس فلم کے ہدایت کار سرمد کھوسٹ، پروڈیوسر بابر جاوید اور مصنف شاہد ندیم ہیں۔
میں آ گئی ہوں، اب تم اکیلے نہیں ہو۔
جب میں اپنا عکس دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ کیوں نظر نہیں آتا؟
یہ تو تمہارے کردار ہے منٹو۔
یہ کردار تو میں لکھ چکا ہوں، میرے قلب سے نکل چکی ہے، جاتے کیوں نہیں، میرا پیچھا کیوں کیوں کرتے ہیں مجھے؟ ارے
منٹو سے کہوں تم پہ بھی کچھ لکھ دے، مشہور ہو جاؤ گے۔
سرمد نے مرکزی کردار بھی خود ہی ادا کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ثانیہ سعید، صبا قمر، نمرا بچہ، شمون عباسی، ہنا خواجہ، ریحان شیخ، سویرا ندیم، ماہرہ خان اور عرفان کھوسٹ کے علاوہ کئی دیگر فنکار بھی کاسٹ کا حصہ ہیں۔
میں نے اس کو دیکھا ہے، اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری حیرانی میں، پھیلتی بھیڑ کے اوندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں، جب وہ خالی بوتل پھینک کے کہتا ہے دنیا دنیا دنیا، تیرا حسن یہی بدصورتی ہے، دنیا اس کو گھورتی ہے، شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے۔
ناظرین کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹیلی ویژن کی صنعت سے منسلک لوگوں نے نہ صرف اس فلم کی بڑے پیمانے پر پذیرائی کی ہے بلکہ سرمد کے کام اور ان کی صلاحیتوں کو خوب داد بھی دی ہے۔
انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال، کون ہے یہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن. میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے پشاور کے نزدیک فضائیہ کے ایک مرکز پر مہلک حملے کے بعد درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے. جمعے کے روز ہونے والے اس حملے میں, جس کے متعلق پاکستان کا کہنا ہے کہ حملہ آور سرحد پار افغانستان سے آئے تھے اور انہیں وہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا, کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہفتے کے روز افغان سرحد کے قریب پاکستانی فوج کے جیٹ طیاروں نے طالبان عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بم برسائے, جن میں 15 مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے. کراچی میں شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے, تاہم حکومتی سطح پر اور عام لوگوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے رجحان کے باعث چند ماہ قبل گرمی سے لاتعداد لوگوں کی ہلاکت کے مقابلے میں اس مرتبہ صورتحال بہتر ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
کراچی میں ایک بار پھر شدید گرمی کی پیش گوئی کی گئی ہے. چند ماہ قبل کراچی میں شدید گرمی سے 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے, لیکن اس مرتبہ صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے. محکمہ موسمیات سندھ کے ریجنل ڈائریکٹر عبد الرشید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
گرمی کی لہر دوبارہ کراچی میں آنے والی ہے اور یہ ہفتہ اتوار جو ہے ہمارے ٹمپریچر زیادہ رہیں گے نارمل سے, اور تقریباً ٹمپریچر جو ہے وہ 40 کو ٹچ کر جائے گا. کراچی کا میکسیمم ٹمپریچر یہ تقریباً 42.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے ہمارے یہاں. اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہیومیڈیٹی ہمارے یہاں اتنی زیادہ نہیں ہے, جو کہ رمضان میں جو ہیٹ ویو ہماری کراچی میں آئی تھی تو ہیومیڈیٹی بھی زیادہ تھی. ابھی دو دن اور ہیں اتوار, اور پھر اس کے بعد منگل سے پھر ہمارے ان ٹمپریچر میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لوگوں کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے, لوگ ویل اویئر ہیں. ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی اس طرح سے لگا دی گئی تھی, میری خود بذات خود صاحب ہی کمشنر کراچی جناب شعیب احمد صدیقی صاحب سے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رمضان نہیں ہے, لوگ اب پانی پی سکتے ہیں.
شدید گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, اور شدید گرمی سے متاثرہ مریضوں کی ہسپتال آمد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کراچی کے جناح ہسپتال کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
غیر ضروری طور پر گھروں سے یا اپنے شیڈی ایریا سے باہر نہ نکلیں, سنی ایریاز میں نہ جائیں, لیکن اگر جانا ضروری ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسا لباس پہنے جو کہ لوز ہو, جو جس میں سے وینٹیلیشن آرام سے ہو سکتی ہو, اور ایسے کپڑے ہوں جو ہلکے رنگ کے لباس ہوں. پھر پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور نمکول ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور تو کمپیریٹیولی پچھلی دفعہ سے اس دفعہ شکر اللہ کا کہ بہت حالات بہتر ہیں, اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی پیشنٹ ہیٹ اسٹروک کے ایسا جے پی ایم سی میں نہیں آئے.
ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شدید گرمی سے متاثر ہو ہی جائے تو اسے دھوپ اور گرم جگہ سے دور چھاؤں والی ٹھنڈی جگہ منتقل کر دینا چاہیے. اسے پنکھے یا ایئر کنڈیشنر سے ہوا دے کر اس کے جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنا چاہیے, اور اسے پانی پلانا چاہیے. مزید یہ کہ ایسی صورتحال میں جسم کے مختلف حصوں پر پانی لگانے یا نہانے سے بھی جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے, اور یوں انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان نے ویژن 2025 پروگرام کے تحت ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے خواندگی کی شرح کو 90% تک بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسلام آباد میں ایک سیمینار میں اپنی تقریر کے دوران وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان نے بتایا کہ خواندگی کی شرح میں اضافے اور تعلیم کا معیار بڑھانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں پہلے سے زیادہ فنڈز مختص کر رہی ہیں. تفصیلات سنیے اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
پاکستان میں تعلیم کا شعبہ شروع ہی سے عدم توجہ کا شکار چلا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں شرح خواندگی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا, بلکہ اس شعبے میں دیگر کئی مشکلات کی وجہ سے کئی نئے خدشات نے بھی جنم لیا ہے. تعلیم کے وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے اعتراف کیا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں متعین کردہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے ہیں, لیکن ان کے بقول حکومت نظریہ 2025 کے تحت ملک میں خواندگی کی شرح 90% تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے, اور اس ضمن میں کئی اقدام بھی کیے گئے ہیں. اس وقت شرح خواندگی 60% سے کم ہے, جبکہ ملک میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں. بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر بچے کو تعلیم دینا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے, اور اسے پورا کرنے کے لیے نہ صرف اسکولوں میں بچوں کے داخلے کو بڑھانے کے لیے اقدام کیے گئے ہیں, بلکہ تعلیم کے شعبے کے لیے سالانہ بجٹ میں بھی بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے. اس وقت ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا 2% سے بھی کم تعلیم کے لیے مختص کیا جا رہا ہے, اور موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ 3 سالوں میں اسے بتدریج 4% تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی بہت اہم ہے، جبکہ تعلیم بالغان پر توجہ دینے کی بھی خاص ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ پاتے۔ پاکستان میں نجی تعلیمی اداروں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے، لیکن یہاں حصول علم نسبتاً مہنگا ہونے کی وجہ سے عام آدمی کو اپنے بچوں کو سرکاری درسگاہوں میں ہی بھیجنا پڑتا ہے، جہاں کے معیار تعلیم پر بھی ایک عرصے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ روا ماہ ہی ایک اور قضیہ اس وقت سامنے آیا جب ملک میں نجی اسکولوں نے ماہانہ فیسوں میں 20-30% تک اضافہ کر دیا، جس پر اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھانے کی خواہش رکھنے والے والدین اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کا راستہ اختیار کیا۔ کئی روز تک سڑکوں پر مظاہروں اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر نجی تعلیمی اداروں کی اس منمانی کے خلاف چلنے والی مہم کے بعد حکومت نے اس طرف توجہ دی اور پرائیویٹ اسکولوں کو اس اضافے کو واپس لینے کا کہتے ہوئے آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دینے کا کہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن ان کی روانگی کے وقت کا فیصلہ گفت و شنید سے ہونا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہمند سے بات چیت کے بعد مسٹر کیری نے روس اور ایران پر زور دیا کہ وہ مسٹر اسد کو گفت و شنید پر قائل کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گفت و شنید کرانے کی ضرورت ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ روس اور ایران اور اثر و رسوخ رکھنے والے دوسرے ملک اسے ممکن بنانے میں مدد کریں گے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو بحران کے خاتمے کو روک رہی ہے۔ اسی دوران شام کے انسانی حقوق سے متعلق ایک مبصر گروپ نے کہا ہے کہ اسلام پرست شورش پسندوں نے ملک کے شمال مغربی صوبے میں شامی حکومت کی فورسز کے 56 ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ایک گروپ نے ہفتے کے روز کہا کہ حکومت کے جنگجوؤں کو فوجی ہوائی اڈے دہور پر سزائے موت کے انداز میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ نگران گروپ نے کہا ہے کہ یہ ہلاکتیں اس ہفتے کے شروع میں ہوئیں اور ان کی تصدیق میں کئی دن لگے۔ یہ ہوائی اڈہ 9 ستمبر کو القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ سمیت اسلام پرست باغیوں کے قبضے میں آنے تک اس صوبے میں شامی فوج کا ایک آخری باقی ماندہ گڑھ تھا۔ اسلام پرست اتحاد آرمی آف کنکویسٹ نے اس سال کے شروع میں صوبائی دارالحکومت ادلیب شہر اور دوسرے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ اور روس ایک دوسرے سے شام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ تنازع کے اس غیر مستحکم علاقے میں ان کی فورسز حادثاتی طور پر ایک دوسرے سے الجھنے سے بچ سکیں۔ امریکی ایش کارٹر نے 7 ماہ قبل اپنا منصب سنبھالنے کے بعد سے جمعے کے روز پہلی بار اپنے روسی ہم منصب سے بات کی۔ دفاع سے متعلق ایک سینئر افسر نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی گیو شوگیو نے مسٹر کارٹر کو بتایا کہ شام میں روسی سرگرم کارکن محتاط ہیں اور ماسکو محض شامی حکومت سے کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہا ہے۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ترک لڑاکا جنگی جیٹ طیاروں نے شمالی عراق میں کرد باغیوں کے خلاف سرحد پار فضائی حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کم از کم 55 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان فضائی حملوں میں کردستان ورکرز پارٹی کے کیمپوں اور ان کے استعمال کے دوسرے مقامات کو ہدف بنایا گیا۔ ترک سیکیورٹی فورسز اور کلدم پی کے کے 2 سالہ فائر بندی اور امن کے عمل کے ساقط ہو جانے کے بعد سے لگ بھگ روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ ہفتے کے روز یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ 28 رکنی بلاک کو پناہ گزینوں کے بحران سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی مدد کرنی چاہیے اور بیرونی سرحدوں کو مضبوط بھی بنانا چاہیے۔ مقدونیہ کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر یورپی یونین کی توسیع سے متعلق کمشنر جوہنس ہان نے کہا کہ یورپی یونین کو بلقان کے ملکوں کو مشرق وسطی اور افریقہ سے آنے والے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے ریلوں سے نمٹنے میں مدد دینی چاہیے۔ شام سے بھاگنے والے لوگوں کو سرحدی ملکوں میں ٹھہرانے کی حوصلہ افزائی کے لیے مسٹر ہان نے ترکی کے لیے تقریباً 1.1 ارب ڈالرز کے فنڈز کی تجویز دی تاکہ وہ پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹ سکے۔ آسٹریا نے ہفتے کے روز لگ بھگ 3,000 تارکین وطن کا 2 مقامات پر خیر مقدم کیا۔ تقریباً 1,500 تارکین وطن ہنگری سے پیدل آسٹریا کے سرحدی قصبے نکلس ڈورف میں داخل ہوئے، جہاں انہیں پولیس اور ریڈ کراس کے کارکنوں نے بسوں میں سوار کرا کے ویانا روانہ کیا۔ ہنگری کی طرف سے فراہم کردہ بسوں میں سوار لگ بھگ 1,600 تارکین وطن ایک اور سرحدی قصبے ہیلی جین کریوز میں پہنچے، جہاں وہ بسوں میں سوار ہو کر ویانا اور آسٹریا کے دوسرے سب سے بڑے شہر گراز پہنچے۔ کروئیشیا نے جمعے کے روز یہ کہنے کے بعد کم از کم 1,000 تارکین وطن ٹرین اور بس کے ذریعے ہنگری بھیجے کہ کروشیا اب مزید تارکین وطن کی رجسٹریشن یا ان کے لیے گنجائش پیدا نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہنگری نے تارکین وطن کو پھر دوسری ٹرینوں اور بسوں پر سوار کرایا جن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں آسٹریا کے سرحد کے قریب رجسٹریشن کے مقامات پر بھیجا گیا تھا. مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ہفتے کے روز ایک نئی انتظامیہ سے حلف لے لیا. سابق وزیر پیٹرولیم شریف اسماعیل نئے وزیر اعظم ہیں. کئی وزراء جن میں وزرائے خزانہ، داخلہ اور دفاع شامل ہیں، نئی حکومت میں اپنے عہدوں پر برقرار ہیں. گزشتہ ہفتے کے دن وزیر اعظم ابراہیم محلب اور ان کی کابینہ نے میڈیا کی جانب سے شدید تنقید اور بڑے پیمانے کی بدعنوانی کی اس تفتیش کے پیش نظر استعفی دے دیا تھا جس کے تحت حال ہی میں وزیر زراعت کی گرفتاری عمل میں آئی. پوپ فرانسس روم سے کیوبا اور امریکہ کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. یہ وہ شدید دشمن ملک تھے جنہوں نے حال ہی میں پاپائے روم کے تحت سرد جنگ کے دور کی اشروں کی عداوت ختم کی ہے. کیوبا کے صدر راؤل کاسترو ہفتے کی سہ پہر اس وقت پوپ کا ہوانا کے ہوزی مارٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے جب وہ وہاں پہنچیں گے. وہ اتوار کے روز ہوانا کے انقلابی چوک پر ایک دعائیہ اجتماع منعقد کریں گے جس سے پہلے وہ مسٹر کاسترو سے ایک نجی ملاقات کریں گے. اور کیوبا کے عوام نے پوپ فرانسس کے دورے پر انتہائی گرم جوشی کا اظہار کیا ہے. ایک شخص کا کہنا تھا مجھے پوپ فرانسیسکو کے دورے سے زبردست توقعات ہیں. مجھے امید ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا اور ہم سب کے لیے افہام و تفہیم کا سبب ہوگا. مجھے امید ہے کہ آخر کار کیوبا کی حکومت کی سمجھ جائے گی کہ یہ نفرت، جبر و استبداد کو ختم کرنے کا اور ان کے لیے اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کا وقت ہے. ہم کیوبا کے عوام امن اور محبت چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے کیوبا کے ایک شہری کے. افریقی یونین برکینا فاسو میں ملک کی عبوری حکومت کے خلاف ایک فوجی انقلاب کی وجہ سے اس ملک پر تعزیرات عائد کرنے کی دھمکی دے رہی ہے. انقلاب کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ملک کے عبوری صدر کو رہا کر دیا ہے، تاہم وزیر اعظم بدستور گھر میں نظر بند ہیں. بہرحال فوجی انقلاب کے خلاف مظاہرے جمعے کو اس وقت بھی جاری رہے جب سینیگال اور بینین کے صدور نے برکینا فاسو پہنچ کر فوجی انقلاب کے لیڈر جنرل ڈینڈر سے بات چیت شروع کی. ایک شہری کا کہنا ہے میں انہیں کسی بریگیڈ کا جنرل نہیں بلکہ ٹھگوں کا جنرل کہوں گا. ہم انہیں نہ تو آج تسلیم کرتے ہیں نہ کل کریں گے. وہ پسند کریں یا نہ کریں، ہم ہمیشہ انہیں مسترد کریں گے. خواہ وہ برکینا فاسو کے تمام عوام کو ہلا کر دیں تب بھی وہ اس چیز کو ختم نہیں کر سکیں گے. خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ جمہوریت کو ختم نہیں کر سکیں گے. یہ الفاظ تھے ایک شہری کے. کیمرون نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک حالیہ رپورٹ میں اس کی بری نیت سامنے آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وسطی افریقی ملک کی فوج بوکو حرام کی دہشت گردی کے خلاف لڑائیوں میں ظلم و بربریت کی مرتکب ہوتی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ملکوں پر نکتہ چینی اور اعتراضات اٹھانے میں مہارت رکھتی ہے. یاؤنڈے سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈوین کنزیکا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیلات پیش کر رہی ہیں سادیہ اسد.
کیمرون کے ابلاغ کے وزیر اور حکومتی ترجمان عیسا چروما بکاری کا کہنا ہے کہ رپورٹ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بوکو حرام کی شورش اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے والی کیمرون کی فوج نے بین الاقوامی قوانین کے تحت جرائم کیے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی تھی، بھرپور مبالغہ آرائی اور بے بنیاد دعووں پر مبنی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل آزاد اور خود مختار ملکوں کے سلامتی سے متعلق مسائل میں مداخلت کے لیے بدنام ہے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی. عیسا کے الفاظ،
دی انویسٹیگیشن دیٹ دیز ریسرچرز پریٹینڈ ٹو کیری آؤٹ.
ایمنسٹی کے محققین کی ان تحقیقات میں معروضیت کے فقدان اور طریقہ کار میں نقائص موجود ہیں، کیونکہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس معاملے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی دلچسپی محض بوکو حرام سے متعلق تھی. اس لیے مجھے انہیں یہ کہنے دیں کہ یہ ان کی دانش مندی ہوگی اگر وہ ایک قانونی حکومت کے بارے میں ایسے غلط اندازے لگانے سے اعتراض کریں جو ایک ایسے گروپ کی جانب سے کی جانے والی تشدد اور تباہی و بربادی کی کاروائیوں کے خلاف لڑ رہی ہے، جس کی روح اور بنیاد ہی دہشت گردی پر قائم ہے. اس سچ روما نے کہا ہے کہ کیمرون اپنے ملک کے قوانین کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی کنونشنز کا احترام کرتا رہا ہے، جن کی وہ مکمل توثیق کرتا ہے.
With regard to the alleged willful violation of human rights by our soldiers.
ہمارے سپاہیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی دیدہ دانستہ خلاف ورزیوں کے الزامات کے سلسلے میں میں سب سے پہلے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو یہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کے احترام کا تقاضا چاہے وہ حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہماری دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کی تربیت کا ایک حصہ ہے اور ہر اس عرصے کے دوران جب وہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اپنی حالیہ رپورٹ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کیمرون کی جانب سے بوکو حرام کے 1000 مشتبہ افراد کو خراب حالت میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے جانے کی مذمت کی ہے جس کے باعث ان میں سے 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 130 مرد اور بچے ایسے حالات میں لاپتہ ہو گئے جب وہ کیمرون کے سپاہیوں کی نگرانی میں تھے اور ایمنیسٹی نے بین الاقوامی کمیونٹی سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ان واقعات کی تحقیقات کریں اور بین الاقوامی قانون کے تحت ان افراد کو سزا دیں جو قصوروار ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں عبدالعزیز حقانی کا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ حقانی نیٹورک کا سینئر رکن اور اس کے رہنما سراج الدین حقانی کا بھائی ہے۔ امریکہ میں اس کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، اس کے عالمی مالی نیٹورک کے راستے مسدود کر دیے گئے ہیں اور اس کی دہشت گرد سرگرمیوں کی بنا پر اس کو قانون کے حوالے کیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے پہاڑی سرحدی علاقوں میں قائم القاعدہ سے منسلک حقانی نیٹورک دونوں ملکوں میں کام کر رہا ہے۔ افغانستان میں یہ بین الاقوامی اور افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتا رہا ہے اور کئی اہم مقامات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ حقانی خاندان کے بیشتر افراد اس نیٹورک کے رکن ہیں اور یہ گروپ بیرونی دنیا سے فنڈز جمع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھتے سمیت دیگر غیر قانونی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے پیسے جمع کرتا ہے۔ جنگجو لوگوں کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرتے ہیں، دکانداروں کو ڈرا دھمکا کر ان کے تحفظ کی ضمانت دے کر ان سے رقوم اینٹھی جاتی ہیں۔ 2008 سے حقانی نیٹورک کے 14 بڑے لیڈروں کو خصوصی طور پر نامزد دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے 6 کو سن 2011 میں نامزد کیا گیا تھا۔ ان سب کے القاعدہ سے تعلقات ہیں اور ان میں سے کم از کم 4 دہشت گردوں کو ہلاک یا گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کئی برسوں سے عبدالعزیز حقانی افغان حکومت کے خلاف کارروائیاں اور ان کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ 3 سال قبل اس کا بھائی بدر الدین حقانی ہلاک ہوا تھا اور حال ہی میں اس نے خود کو اس نیٹورک کا سربراہ بنا لیا ہے اور وہ اس نیٹورک کی جانب سے کیے جانے والے تمام حملوں کو کمانڈ کرتا ہے۔ پچھلے سال امریکہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام کے تحت عبدالعزیز حقانی کے اتے پتے کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والوں کے لیے $50,00,000 انعام تک کی پیشکش کی گئی تھی۔ عبدالعزیز حقانی کو خصوصی طور پر نامزد ہونے والی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر کے امریکہ نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا ہے جس کا مقصد حقانی نیٹورک اور اس سے منسلک دہشت گردوں کے لیے مالی وسائل کی بندش کو یقینی بنانا ہے تاکہ ان کی پرتشدد سرگرمیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کائنات میں سورج شاید سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ پیچیدہ کرشمہ قدرت ہے، مگر خدا نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے اس کی مدد سے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے کی کرامات کے مشاہدے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا اس میں پیش پیش ہے۔ سن 2010 میں ناسا نے سورج کی جانب ایک خلائی جہاز بھیجا تھا جس کا کام سورج کے گرد آنے والے الیکٹرو میگنیٹک طوفانوں کا پتہ لگانا تھا۔ اس خلائی جہاز کے ذریعے ایسی شعاؤں کا انعکاس بھی ریکارڈ کیا گیا جنہیں کھلی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں، مگر یہ قدرتی کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ کچھ آرٹسٹوں نے ان ریکارڈنگز کو حیرت ناک ویڈیوز میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب واشنگٹن کے قریب ناسا کے گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں ان کی نمائش کی جا رہی ہے، اور سائنس اور آرٹ کے اس خوبصورت امتزاج کو ہیلیو فزکس کی پروڈیوسر جینا ڈوبرسٹین اور ملٹی میڈیا پروڈیوسر اسکاٹ وائسنگر نے سولیریم کا نام دیا ہے۔ جینا ڈوبرسٹین کہتی ہیں، ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر دی گئی ہے، چنانچہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سورج اصل میں کتنا بڑا ہے۔ آپ ہمیشہ اتنے بڑے حصے میں موجود ہوتے ہیں جو تاحد نگاہ پھیلا ہے، آپ بس اس کے سنہرے دائروں اور لپکتے شولوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ناسا کا خلائی جہاز سورج کا مشاہدہ انتہائی الٹرا وائلٹ لائٹ میں کر رہا ہے، اور ہر 12 سیکنڈ کے بعد سورج کی ایک طاقتور تصویر لیتا ہے۔ سائنسدان اس کی مدد سے سورج کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر پروڈیوسر ڈوبرسٹین نے اس میں بھی فن کی نزاکت تلاش کر لی ہے۔
We took the power of that footage, of that data, and we treated it as art. We've cropped, we've color corrected, we've
ہم نے اس تصویر کی تمام اعداد و شمار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اسے آرٹ میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے اس کی شکل بدلی، اس کے رنگ بدلے، اور انہیں ایسی شکل دی کہ آپ اس میں گم ہو کر رہ جائیں۔ چونکہ ویڈیو ہر 1 سیکنڈ میں 30 تصویریں دکھاتی ہے، اس لیے اس کے اعداد و شمار بھی انگنت ہیں۔ چنانچہ اسے تبدیل کرنا بہت بڑا کام تھا، لیکن اس سے پہلے پروڈیوسرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ سائنسدانوں کو مدد پر آمادہ کریں۔ اسکاٹ وائسنگر کہتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانے میں کافی عرصہ لگا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اسے واقعتاً حقیقت بنانے میں بھی۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں محققین نے اسے آواز دینے اور سورج سے متعلق سائنس کا ایک اجتماعی ڈیٹا بنانے میں بھی مدد دی۔ سولیریم نامی یہ نمائش فروری میں شروع ہوئی تھی، اور اب تک لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، نہ صرف گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں بلکہ دیگر سائنسی مراکز اور عجائب گھروں میں بھی، کیونکہ اس نمائش کی دیگر مقامات پر منتقلی بہت آسان ہے، اور اب اس کے پروڈیوسر امید کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی توجہ حاصل کرے گی جو ایئرپورٹس اور ہسپتالوں کی لابی کے ڈیزائن تشکیل دیتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہردم رواں ہے زندگی میں ہم نے کچھ عرصہ قبل نشر کی تھی کہانی ایک درد مند دل رکھنے والے اور دوسروں کے درد کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے والے ایک پاکستانی امریکی فیزیو تھراپسٹ کی، جس نے دوسروں کے درد دور کرنے کو اپنا پروفیشن تو بنایا ہی تھا، لیکن پھر اس نے اسے اپنی زندگی کا ایک نہ ختم ہونے والا مشن بھی بنا لیا، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اس نے پہلے رخ کیا امریکہ کا، اور اس شعبے میں کمال حاصل کرنے اور اس شعبے میں ایک کامیاب بزنس چلانے کے بعد اس نے اپنا کامیاب بزنس سمیٹا اور اپنے آبائی وطن پاکستان میں مستقل سکونت اختیار کی، تاکہ وہ دور کر سکے یا آسان بنا سکے ان افراد کے لیے اپنے درد سہنا جو اپنی ریڑھ کی ہڈی پر کسی چوٹ کی وجہ سے اپنی پوری زندگی ایک گھر، ایک کمرے یا ایک بستر تک محدود ہو کر یا زمین پر خود کو گھسیٹتے ہوئے اور دوسروں پر بوجھ بن کر گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود کو متحرک رکھنے کے لیے ایک ویل چیئر یا کوئی چھوٹا موٹا آلہ تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بے بسی، بے کسی، محتاجی اور جسمانی اور نفسیاتی الجھنوں میں جکڑے ان پاکستانیوں کی مدد کے لیے امریکی زندگی کی آسائشوں اور سہولتوں کو چھوڑ کر پاکستان سکونت اختیار کرنے والے یہ درد مند دل رکھنے والے پاکستانی امریکی ہیں۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ سے متاثر افراد کے مفت علاج اور بحالی کے لیے کام کرنے والے ایک نیم سرکاری ادارے پیراپلیجک سینٹر کے سی ای او الیاس سید، جو اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ حیات آباد پشاور سے۔
انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ انجرڈ ونس، اسپائنل کارڈ انجرڈ فار ایور، یعنی کہ اسپائنل کارڈ یا حرم مغزھ جو ہے، میں اسپائن کی بات الگ ہے، ہڈی کی بات الگ ہے۔ ہڈی اگر ٹوٹ جائے وہ ریپیئر بھی ہو سکتی ہے، ری گروتھ بھی اس کی ہو سکتی ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے آپریشن اور سرجری اور راڈز وغیرہ ڈل کے۔ لیکن اگر اسپائنل کارڈ اٹسیلف زخمی ہو جائے، یا کمپلیٹلی وہ کھٹ جائے تو اس کا کوئی علاج اس وقت ابھی تک دنیا بھر میں کہیں دریافت نہیں ہوا ہے. انسان ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان ایک سپلٹ سیکنڈ میں اپنے جسم کا قیدی بن جاتا ہے. لیکن جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ہماری پوری ٹیم میڈیکل ڈاکٹر فیزیو تھراپسٹ آکیوپیشنل تھراپسٹ سائیکالوجسٹ اور ہیڈ نرس یہ سب جا کے ایک ہی ٹائم بیک وقت ان کو ایوالویٹ کرتے ہیں. تو اس لیول کے مطابق جو انٹرنیشنل ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہم مقرر کر کے پھر باقاعدہ ان کے لیے گولز اپنے بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو میڈیکل اور نرسنگ اور کیئر اور فیزیو تھراپی اور اکیوپیشنل تھراپی اور ووکیشنل ٹریننگ اور سائیکو تھراپی اور یہ ساری چیزیں پھر بیک وقت شروع ہو جاتی ہے. اور ان مین وائل جب وہ اس قابل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھ سکیں اور تو پھر ان کے لیے ہم ایک کسٹمائز ویل چیئر باقاعدہ ہم اپنی ویل چیئر جہاں پہ بناتے ہیں تو ویل چیئر بنا کے پھر دے دیتے ہیں. پھر ویل چیئر مینیوریبلٹی سکھاتے ہیں ان کو کہ ٹرانسفر کیسے کریں گے ویل چیئر کو کیسے یوز کریں گے. ان کے لیے جو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ اپنے ورک شاپ میں خود بناتے ہیں. جو لوگ واک کرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کیلیپرز کسٹم میڈ کیلیپرز یا بریسز بنواتے ہیں اور ان کے اندر پھر ان کو مطلب اسٹینڈنگ میں ٹریننگ کرتے ہیں پھر ان کو واک کرواتے ہیں. جو بتانے کا مقصد ہے وہ میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ان کو کسی بھی ملک میں جس طرح بھی ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ہم اسی طرح ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے اویلیبل مینس کے اندر. جہاں تک بیڈز اویلیبلٹی کا تعلق ہے تو ہمارے اس وقت 78 بیڈز اویلیبل ہیں. خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہماری نئی بلڈنگ تعمیر ہونا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ بائی نیکسٹ دسمبر, یہ کمنگ دسمبر نہیں بلکہ دسمبر 2016 تک انشاءاللہ ہماری نئی بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ 126 بیڈز کی سہولت موجود ہوگی اور وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے امیر کبیر لوگ اور جو کہ ہمارے وارڈوں میں یہاں پہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا یا نہیں سمجھتے ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس فیسلٹی ہوگی اور ان کو پھر ہم چارج بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جو چارج کریں گے اس کے نتیجے میں جو پیسے ہمیں آئیں گے وہ بھی ہمارے اپنے ہی مریضوں کے اوپر یہاں خرچ ہوگا.
میں نے پڑھا تھا کہیں اور آپ سے بھی معلوم ہوا تھا کہ ایک مریض جو اس قسم کا ہو جائے شدید اس کے علاج پر اور اس کی بحالی پر یہاں امریکہ اور برطانیہ دوسرے ملکوں میں لاکھوں ڈالرز لگ جاتے ہیں, لیکن آپ وہی سہولت جو ہے وہی علاج اسی سٹینڈرڈ کا اپنے مینز کے ذریعے اور بہت کم پیسوں میں کر دیتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ملک غریب ہے, یہاں پہ تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں. میں خود اگر اپنی بات بتا دوں تو جو اسٹیٹس میں میری آمدنی تھی اس کا میں فریکشن بھی مجھے یہاں پہ اگر میں کوشش بھی کروں تو نہیں بنا سکتا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جو ہمیں بچت ہوتی ہے وہ اس طرح کے ہر مریض کے ساتھ ہم ایک ایبل باڈیڈ اٹینڈنٹ ایک صحت مند اٹینڈنٹ ہم ان کے ساتھ داخل کرتے ہیں. ان کو کھانا پینا بھی یہاں پہ ہم فری دیتے ہیں لیکن وہ اٹینڈنٹ مستقل مریض کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں مریض اور اٹینڈنٹ دونوں کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد اٹینڈنٹ اگر کوئی غیر تعلیم یافتہ شخص بھی ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر بھی چیک کر سکے ان کے وائٹل سائنس کا ریکارڈ رکھ سکے اور ان کو رینج آف موشن ایکسرسائزز کروا سکے اور ان کو کیتھیٹر تک ڈال سکے. تو یہ سارا ٹریننگ ہم ان کو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی بچت ہو جاتی ہے. وہ 24 آور ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کواڈیپلیجک مریض کے لیے ان کو 3 سے 4 نرسز بیک وقت رکھنی پڑتی ہے. تو یہ ہمارے یہ ایک کلچرل اور ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک اس طرح کی یہ عیاشی ابھی ہمیں اویلیبل ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا 1 گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر. پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل اور انجینئر تھے کرٹس پائنا. پروگرام کی میزبان یاسمین جمیل آپ سے اجازت چاہتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. اللہ حافظ.